من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد مركز نظام الدين میں ایک علاقے کے پرانوں کا جوڑ تھا ان کا مشورہ تھا تو اس مشورے میں حضرت مولانا ابراہیم صاحب دامن برکاتہم نے کچھ باتیں فرمائی تھی تو ان کا ایک حصہ مجھے یاد آتا ہے میں سناتا ہوں جو. ماہانہ جو مشورہ ہوتا ہے حلقے کا وہ یا سماہی جو مشورہ ہوتا ہے وہ یا پرانوں کا جو جوڑ ہوتا ہے وہ اس کے بنیادی اغراض میں سے یہ چیز ہوتی ہے کہ کام کو کیسے ترقی ہو اور کام کرنے والے کو کیسے ترقی ہو. چونکہ کام تو کام کرنے والوں کے لیے ہے, جو جماعت میں لگے ہوئے لوگ ہیں ان کے لیے ہے کہ ان کی اصلاح ہو, اور دوسرے جماعت میں لگتے جائیں ان کی اصلاح ہو, پھر لوگ لگتے جائیں ان کی اصلاح ہو, پھر لوگ لگتے جائیں ان کی اصلاح ہو. کام تو کام کرنے والوں کے لیے ہے, ان کے نفع کے لیے ہے, ان کے فائدے کے لیے ہے, ان کی ضرورت کے لیے. اب اگر ہم لوگ کام کرنے والے ہیں تو ہمارے فائدے کے لیے, ہماری ضرورت کے لیے ہے, اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم ہے کہ اللہ نے نسبت عطا فرمائی کام کے ساتھ, کہ لوگ بھی ہم کو کام کرنے والا تبلیغ والا سمجھتے ہیں اور ہم بھی اپنے کو تبلیغ والا کہہ کے خوش ہوتے ہیں. ہمیں اس بات پر مسرت ہوتی ہے کہ بھئی ہم بھی تبلیغ والے ہیں, لوگ بھی ہمیں یہی سمجھتے ہیں کہ بھئی یہ تبلیغ والا ہے. لوگ تو اس وجہ سے سمجھتے ہیں کہ تبلیغ کے نام پہ جو کچھ نقل و حرکت ہوتی ہے اس میں ہم شریک ہوتے ہیں, ہم اس میں ہم رہتے ہیں. حلقے کا مشورہ نہیں, اس میں آواز ہو رہی, جب گرمی شروع ہوگی جب کھل لیں گے. لوگ تو اس وجہ سے کہ ہم ہر تبلیغ کے عنوان سے جو کام ہوتا ہے اس میں ہوتے ہیں, ماہانہ مشورہ ہو, ماشاءاللہ کتنی دور دراز سے ساتھی آئے ہوئے ہیں, کدھر پرانا شہر اور کدھر یہ, مگر الحمدللہ ساتھی پہنچتے ہیں, جمع ہوتے ہیں, قربانی دیتے ہیں, وقت سے پہلے آ جاتے ہیں, جمع ہو جاتے ہیں, قریب ہو جاتے ہیں, سنتے ہیں. جماعتیں آتی ہیں تو ہم موجود, اتوار کا اجتماع ہوتا ہے تو ہم موجود, مشورہ ہوتا ہے تو ہم موجود, وغیرہ وغیرہ. تو لوگ یہی سمجھیں گے کہ بھئی تبلیغ والے ہیں یہ, اور ہم اپنے آپ کو کام کی طرف منسوب کر کے اس لیے خوش ہوتے ہیں کہ کام کی اہمیت اور عظمت ہم سمجھتے ہیں کہ یہ کام کی تعظیم ہے, یہ کام کتنا مفید ہے, اس کی فضیلت کتنی ہے, اس کی اہمیت کتنی ہے, اس کی ضرورت کتنی ہے. آج سارا عالم پریشان ہے, دین سے دور ہے, مسلمان دین سے دور ہیں, تو یہ ضرورت کا عنوان ہے کہ بھئی ان کو دین سے قریب کرنے کا راستہ یہی ہے کہ ان تک بات پہنچائی جائے, تو یہ کام کی ضرورت ہے. فضیلت اس کی قرآن اور حدیث میں اس کی فضیلت بھری ہوئی ہے, اور افادیت اس کی, فائدہ اس کا آنکھوں کے سامنے ہے, ساری دنیا دیکھ رہی ہے, ہم بھی دیکھ رہے ہیں, ہم بھی مشاہدہ کر رہے ہیں. تو کام کی اہمیت کو بھی ہم سمجھتے ہیں, عظمت اور ضرورت کو بھی سمجھتے ہیں, اور کام کی افادیت کو بھی سمجھتے ہیں, اس لیے کام سے منسوب ہونے کو خوشی محسوس کرتے ہیں, اور یہ اعزاز ہے, اور حقیقتاً یہ اعزاز ہے کہ کوئی آدمی دعوت کے کام سے منسوب ہو. کیونکہ دعوت سے مراد یہ دعوت الی اللہ ہے, اللہ کی طرف بلانے کا کام ہے. تو اللہ کی طرف بلانے کے کام سے کوئی آدمی منسوب ہو تو وہ اللہ کی طرف بلانا اللہ کا کام ہے. اب کوئی آدمی اللہ کے کام کی طرف منسوب ہے کہ یہ اللہ کا کام کرتا ہے تو وہ اللہ کی طرف منسوب ہوگا کہ یہ اللہ والا ہے. اللہ کا کام اللہ کا دشمن تھوڑا ہی کرے گا, اللہ کا دوست کرے گا, اللہ والا ہی کرے گا. اور اگر اللہ والا نہیں ہے تو کرتے کرتے اللہ والا بنے گا. یہ کام وہ کام ہے میرے دوستو کہ یا تو اللہ والا کرے گا, یا اگر اللہ والا نہیں ہے تو کرتے کرتے اللہ والا بنے گا. वो चीज है, क्योंकि काम ही उनका है, जिनका काम है वो नस्बत लग जाएगी। जो कपड़े का काम करेगा वो कपड़े वाला कहलाता है, जो दूध का काम करेगा वो दूध वाला कहलाता है, जो जो काम करता है वो अपनी नस्बत लेता है। तो जो अल्लाह का काम करेगा वो अल्लाह वाला कहलाएगा। और धीरे धीरे काम अपने आप को, काम आदमी को जज्ब कर लेता है, अपने अंदर खींच लेता है, लपक लेता है, लगा लेता है अपने साथ, जिसको अपने हैदराबादी जुबान में गिच्चियां कहते हैं। इतना लपट जाता है आदमी उसमें, ये निकलना उससे मुश्किल हो जाता है। हर फील्ड में ये बात है कि जैसे आदमी डीप में गया तो वो काम उसको अपने अंदर फंसा लेता है। चारों तरफ से सो रहे हैं तो वही फिक्र है, उठ रहे हैं तो वही फिक्र है, जा रहे हैं आ रहे हैं तो वही फिक्र है, खाना खा रहे हैं तो वही फिक्र है, दावत कर रहे हैं तो वही फिक्र है, पैसा कमा रहे हैं तो वही फिक्र है, पैसा लगा रहे हैं तो वही फिक्र है कि मेरे काम को इससे किस तरह से तरक्की होगी। बड़े बड़े जितने कारोबारी हैं, जैसे जैसे अपने फील्ड में, अपने कारोबार में तरक्की करते चले जाएंगे, बढ़ते चले जाएंगे, लाजिमन वो काम उनको अपने साथ में लगा लेगा। तो अब जैसे जब दुनिया के कामों की ये खसूसियत है तो दीन के काम की भी ये खसूसियत है। दीन का काम भी होता यह है कि आदमी अखलास के साथ में लग जाता है, फिर उसके बाद में वो मुस्तखलिस हो जाता है। अगर काम की गहराई तक पहुंचता रहा और काम की हकीकत को सोचता रहा और काम से अमलन मुतासिर होता रहा तो फिर काम ही का होके रह जाता है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप डर जाएं तभी, इसका मतलब दूसरी चीजें सब गड़बड़ हो जाएंगे। बोलने का मतलब यह है कि फिर उसकी असल तगो दो और असल मतमह नजर काम हो जाता है। हर काम की यह खसूसियत है, तो दावत वाले काम की भी यह खसूसियत है। तो काम के बारे में मेरे दोस्तों, मैं ये कह रहा था कि हम काम की तरफ मंसूब हैं और इस नस्बत को अपने लिए बाइस फख्र समझते हैं कि अल्लाह पाक की नियामत है, बहुत बड़ी अल्लाह पाक की मेहरबानी है। तो जब ये बात है तो दो फिक्र होंगी, एक तो यह है कि काम कैसे बढ़े, काम को तरक्की हो, काम फैले, काम फले, काम फूले, हर हर फर्द में जाए, हर हर इलाके में जाए, हर 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 बस्ती में जाए, हर हर मस्जिद में जाए, हर हर घर में जाए, हर हर मुल्क में जाए, पूरे आलम में जाए। काम को कैसे तरक्की हो, यह काम करने वाले को सोचना जरूरी है। अगर हम सोचते हैं तो ये एक अच्छा काम कर रहे हैं, अगर हम नहीं सोचते हैं तो सोचना चाहिए। और ये मशवरा इसी सोच को पैदा करने के लिए है कि हमारा जहन आलमी बनता चला जाए और हमारे जहन में काम की फिक्र बढ़ती चली जाए, काम से मोहब्बत बढ़ती चली जाए, फिक्र भी बढ़ती चली जाए कि काम बढ़े कैसा, हमारी मस्जिद में काम कैसे बढ़े, हमारे मस्जिद के अतराफ जितने मुसल्ली हैं वो सारे कैसे नमाजी, जितने मुसलमान हैं वो सारे कैसे मुसल्ली हो जाएं, और जितने मुसल्ली हैं वो सारे कैसे दाई हो जाएं। अभी तो ये है कि दो सफ अगर मुसल्ली हैं तो एक बटे पांच भी शायद हमारे पास के मस्जिद के मेंबर हैं, मस्जिद के वो हैं, मस्जिदवार जमात के साथी हैं अमलन। हालांकि मस्जिदवार जमात का साथी तो वो होता है जो मस्जिद का मुसल्ली होता है। बार बार निजामुद्दीन में ये बात सुनने में आई कि जितने आपके मस्जिद के मुसल्ली उतनी मस्जिदवार जमात के साथी, मगर अमलन ऐसा नहीं है। तो जितने मुसल्ली हैं वो सब दाई कैसे हो जाएं, और जितने मुस्लिम हैं वो सब मुसल्ली कैसे हो जाएं, इसकी फिक्र करना है, दुआ भी करनी है इसके लिए। तो फिक्र कैसे की जाती है, कैसे बढ़ाया जाता है उसको, उसके लिए ये मशवरा होता है। तो काम कैसे बढ़े, मशवरे की एक बुनियादी होती है, और काम करने वाले को तरक्की कैसा हो, ये मशवरे की एक बुनियाद होती है। क्योंकि काम दोनों के लिए, सारे लोगों के लिए है तो उसके लिए काम का बढ़ना जरूरी, अपने लिए है तो अपने को काम में तरक्की होना जरूरी है। जितने हमको तरक्की होगी उतना फायदा होगा। ये फरमा रहे थे मौलाना इब्राहिम देवला साहब पुरानों के मशवरे में एक मरतबा कि भाई ये काम कैसे बढ़े और काम करने वाला कैसा बढ़े, काम को तरक्की और काम करने वाले को तरक्की। और जितने पुराने हजरत को सुनते रहते हैं और हजरत के पास जाते रहते हैं उन सबको मालूम है कि हजरत एक आयत पढ़ते हमेशा। मौलाना इब्राहिम साहब अपने बयान से पहले हमेशा एक ही आयत पढ़ते और वो है इन्नल्लज़ीन क़ालू रब्बुनल्लाहु थुम्मा इस्तक़ामू। एक मरतबा बस खास खुद्दाम करीब रमानुस साथियों ने कहा कि हजरत आप हमेशा यही आयत पढ़ते, इसका क्या किस्सा है? तो कहने लगे जितने मजामीन मैं सुनाता हूं वो सब इसमें है, इसलिए यही पढ़ता हूं। सारे मजामीन की मेरे को यानी उसका ताल्लुक जो है वो इससे मिल जाता है, इसलिए मैं इसकी तिलावत करता हूं। تو یہ جو مضمون انہوں نے سنایا کہ کام کرنے والے کو کیسے ترقی ہو، کام کو کیسے ترقی ہو، کہا کہ وہ بھی اس آیت میں ہی ہے. اور وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ ایک کام کو اپنانے کے بعد میں اس میں لگے رہنا. ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، جنہوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے، پھر وہ اس پر جم گئے، اللہ کو اپنا رب مان کر اس پر استقامت اختیار کر لینا، اس پر جم جانا. تو یہ فرمایا کہ کام کرنے والے دونوں باتوں کی جڑ یہ ہے، دونوں باتوں کا ذریعہ یہ ہے کہ آدمی کام میں لگے. جب کام کرے گا آدمی تو کام کرنے والے کو ترقی ہوگی، اور کام کرے گا سے مراد یہ ہے کہ بڑے جو تقاضے دے رہے ہیں ان تقاضوں کو لے کر جائے، کام کے جو اصول مقرر ہیں ان اصولوں کے مطابق اپنے آپ کو لگاتا رہے، وقت بھی لگائے مال بھی لگائے. کام کرے گا تو کام کرنے والے کو ترقی ہوگی، اور جب کام کرے گا تو کام کو بھی ترقی ہوگی. کسی نے کام کیا تو پھر ہم لگے کام سے، ہم نے کچھ کام کیا ہوگا تو کوئی لگا ہوگا کام سے. کام سے کام کرنے میں ہوتا یہ ہے کہ کام کو ترقی ہوگی، یعنی مسلی بڑھتے چلے جائیں گے، مسجدیں زیادہ سے زیادہ کھلتی چلی جائیں گی، مسجدوں میں کام بڑھتا چلا جائے گا، لوگ جماعت میں زیادہ سے زیادہ نکلیں گے، لوگوں میں دینداری بڑھتی چلی جائے گی، لوگوں کو رجوع ہوگا. جو جتنے کام کرنے والے کام کریں گے تو ظاہر ہے کہ وہ کام کسی نہ کسی پر کیا جائے گا، کسی نہ کسی سے بات کی جائے گی، کسی نہ کسی کو دعوت دی جائے گی، کسی نہ کسی میں گشت کی جائے گی، کسی نہ کسی کو راغب کیا جائے گا، تو وہ تو دوسرا آئے گا ہی آئے گا. کام کو ترقی ہوتی اور کام کرنے والے کو ترقی ہوتی. پرانے کام کرنے والے ساتھیوں میں جو مسئلہ پیدا ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ کام تو کر رہے تھے مگر آج کل سرپرستی کر رہے ہیں خالی. کام کرتے کرتے آدمی کام کی سرپرستی کے مرحلے میں آ جاتا ہے کہ بھائی ٹھیک ہے ماشاءاللہ. اب ساتھی بول رہے ہیں کہ یہ ہمارے ذمہ دار ہیں، محلے کے ذمہ دار ہیں، پہلے بہت کام کرتے تھے. یہ بھی بول رہے ہیں کہ یہ اللہ کا شکر ہے مجھے توفیق ہوتی ہے، مگر اب چلا کئی دنوں سے نہیں لگا، کئی سال ہو گئے اور چلا نہیں لگا، چار مہینے نہیں لگے اب تک. زمانہ ہو گیا کام کرتے کرتے آدمی کام سے مانوس ہو گیا، لوگ بھی کام کا سمجھنے لگے، مگر ابھی چار مہینے نہیں لگے. یعنی نصاب پورا نہیں ہوا، کورس ہی کمپلیٹ نہیں کیا، عرصہ گزر گیا. اور کتنا آدمی کا وقت اس میں لگ گیا ہوگا چیدہ چیدہ، مگر یہ ہے کہ کورس ہی مکمل نہیں ہوا. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ سیر ادا بھی نہیں ہوتا، گشت میں بھی جانا نہیں ہوتا، تعلیم میں بھی بیٹھنا نہیں ہوتا، نہ گھر میں تعلیم کا کوئی نظام قابو میں آتا ہے، نہ مسجد کی تعلیم ہی میں پابندی سے بیٹھنا ہوتا ہے، نہ اپنی گشت ہے، نہ قریب کے محلے کی گشت ہے، نہ فیروزہ ہے، نہ مشورے میں بیٹھنا ہے، نہ مسجد وار جماعت کی پابندی ہے، اور پھر کام کی سرپرستی بھی ہے. اس میں ہوتا یہ ہے میرے دوست بھائیوں کہ کام کرنے والے کی ترقی رک جاتی ہے اور کام کی بھی ترقی رک جاتی ہے. اس لیے اگر کوئی کام میں لگا تو کام میں لگے رہنا ہے، کام کرتے رہنا. بڑے یہ کہہ رہے ہیں کہ کام میں لگے رہو، کام کرتے رہو. یہ اصل بات ہے. یہ ایک مرتبہ ہم ایک بزرگ کے سامنے ہمارے شہر کی رودات سناتے ہوئے بولے کہ وہاں پہ یہ خلفشار، یہ لڑائی، یہ آپس میں اختلاف، اور جناب ایک دوسرے کی ٹانگ کھینچ رہے، سب مختلف قسم کی باتیں کی. تو کہنے لگے ساری بیماری اس کی ہے کہ تم لوگ کام نہیں کرتے، ساری شکایت اس بات کی ہے کہ کام نہیں کرتے، کام کرے تو یہ کوئی بات نہیں رہتی. کام نہیں کرنا کریڈٹ لینا، مطلب کام کو اپنی طرح منسوب رکھنا، کام کی سرپرستی جتانا اور کام نہیں کرنا. تو ظاہر ہے کہ اس میں یہی ہوگا، ایک دوسرے کی ٹانگ کھینچی جائے گی، ایک دوسرے کی مخالفت کی جائے گی، ایک دوسرے کا مختلف باتیں سامنے آتی چلی جائیں گی. کام میں لگے رہنا، کب تک لگے رہنا ہے، کب تک کرتے رہنا ہے، اپنی بساط کے بقدر، اپنی ہمت کے بقدر، اور اپنی ہمت بڑھاتے رہنا ہے اور اپنی قربانی کو بڑھاتے رہنا ہے. یہ ہمارے بڑے کہہ رہے ہیں، اور نقل کرنے میں یہ امید ہے کہ بولنے والے کو بھی اللہ عمل کی توفیق دے، ہمت پیدا ہو جائے گی. اور سننے والے جب بڑوں کی بات سنتے ہیں تو چونکہ بڑوں کی عظمت دل میں ہے کہ وہ بڑے اللہ والے ہیں، اللہ کا کام کر رہے ہیں، تو ان کی بات کا آدمی اثر لیتا ہے کہ ہاں بھی بڑے ایک بات کہہ رہے ہیں تو اس میں یہ بات ہے. اسی لیے ان کے حوالے سے میں بات کہہ رہا ہوں کہ وہ بڑے ہیں اور کام کرنے والے ہیں، بڑا بھی ہو اور کام کرنے والا بھی ہو اس کی بات آدمی لیتا ہے. تو بڑے یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی کام کرو، کام سے ترقی ہوگی، تم کو ترقی ہوگی. اور میرے دوست بھائیو، اصل تو یہی کہا گیا کہ ہماری ذات پہلے ہے، کام میں نسبتیں دو ہیں، سارا عالم، یہ سارے عالم کی انسانیت اللہ سے جڑ جائے، اور مسلمان اللہ رب العزت سے جڑ جائیں، اور صحیح تعلق قائم ہو جائے، اللہ کے ساتھ صحیح تعلق قائم ہو جائے، اللہ کے نبی کے ساتھ صلی اللہ علیہ وسلم صحیح تعلق قائم ہو جائے. اور دوسری اہم بنیاد کیا ہے جو مقدم ہے، وہ یہ ہے کہ ہماری اصلاح ہو جائے. اور ہماری اصلاح ہونا کیا ہے، ہماری اصلاح ہونے سے کیا مراد ہے؟ ہماری اصلاح ہونے سے مراد یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سے راضی ہو جائے اور ہم سے خوش ہو جائے اور اپنا مقرب خاص بنا لے، قرب خاص ہمیں عطا فرما دے. ہماری ترقی یہ ہے کہ ہم اللہ کے ہو جائیں اور اللہ پاک ہمارے ہو جائیں، اللہ ہم سے راضی ہو جائیں، اللہ کا ہمیں قرب خاص ملے. اسی لیے بزرگوں نے لکھا ہے کہ دو کام آدمی کو کرنے پڑتے ہیں تو دو کام اللہ پاک کرتے ہیں، اور یہ پوری زندگی کا حاصل ہے. اسی لیے جینا ہے، اسی لیے مرنا ہے، اسی لیے جینا ہے، اسی لیے مرنا ہے کہ دو کام تم کرو تو دو کام وہ کر دیں گے. دو ہماری طرف سے مقصود ہیں، دو ان کی طرف سے مقصود ہیں. ہماری طرف سے جو دو مقصود ہیں وہ یہ ہے کہ ایک تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا حضور دوامی طور پر حاصل ہو جائے. دوامی حضور کہتے ہیں کہ ہر وقت اللہ تعالیٰ کا دھیان آدمی کو حاصل ہو جائے، اللہ کی بڑائی آدمی کے ذہن میں بیٹھ جائے، اللہ کی عظمت آدمی پر کھل جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کو آدمی محسوس کر لے، مشاہد کر لے، اور اس کا استحضار اس کو ہو جائے کہ واقعتا بندہ بالکل دست و پا بندھا ہوا ہے اللہ رب العزت کے آدمی، اور ساری انسانیت اور ساری مخلوق اللہ کی محتاج. ایک تو یہ ہے کہ دوام حضور، دوام ذکر، ہمیشہ کی یاد اللہ رب العزت کے ساتھ میں ہر ایک کو ہم میں سے حاصل ہو جائے، یہ دھیان اللہ کا بن گیا اور آدمی اپنے کو اللہ کا محتاج سمجھ گیا اور جڑ گیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس اعلان کا تاثر اس کے قلب نے لے لیا. وہ کیا؟ یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، اے ایمان والو تم سب اللہ کے فقیر ہو، سب اللہ کے محتاج ہو. پوری مخلوق اپنے موجود ہونے میں اللہ کی محتاج، اپنے باقی رہنے میں اللہ کی محتاج، اپنے نفع نقصان میں اللہ کی محتاج، سب چیز میں اللہ کی محتاج ہو. آنکھ میں محتاج تو آنکھ کی بینائی میں بھی محتاج، ہم اللہ کے محتاج، دیکھنا چاہیں تو اللہ کے محتاج ہیں، اللہ چاہیں تو دکھائیں گے، اللہ نہیں چاہیں گے تو اندھا کر دیں گے. سننا چاہیں تو اللہ کے محتاج ہیں، بولنا چاہیں تو اللہ کے محتاج ہیں، سننا چاہیں، سوچنا چاہیں تو اللہ کے محتاج ہیں، چاہنا چاہیں اللہ کے محتاج ہیں. دل میں چاہت پیدا ہوتی ہے، اس چاہت میں ہم اللہ کے محتاج ہیں. ہم چاہیں کہ ہمارے بچے محفوظ رہیں، ہم اللہ کے محتاج ہیں. بچے اچھے رہیں، اللہ کے محتاج ہیں. ہم کیا کر سکتے؟ ہم چاہیں کہ ہماری بیویاں محفوظ رہیں، اچھے رہیں، ہم اللہ کے محتاج ہیں. ہم چاہیں کہ کاروبار اچھے رہیں تو ہم اللہ کے محتاج ہیں. غرض ہر مخلوق اور مخلوق میں ہم سب کے سب اللہ تبارک و تعالیٰ کے محتاج ہیں. واللہ هو الغنی الحمید، اور اللہ کسی کا محتاج نہیں. سب کچھ اللہ کے کرنے سے ہوتا ہے. اب تک جو کچھ ہوا وہ اللہ کے کرنے سے ہوا، اب جو ہو رہا وہ اللہ کے کرنے سے ہو رہا ہے، آئندہ جو ہوگا وہ اللہ کے کرنے سے ہوگا. ہم سب اللہ تبارک و تعالیٰ کے ابھی بھی محتاج ہیں، آئندہ بھی محتاج رہیں گے، قبر میں بھی رہیں گے، حشر میں بھی رہیں گے، اور اس کے بعد بھی ہمیشہ رہیں گے. احتیاج اللہ سے کبھی ختم نہیں ہوتی بندی کہ اللہ کی ضرورت نہیں ہے، آدمی کو اللہ پاک کی ضرورت نہیں ہے، یہ کبھی بھی نہیں ہوگا بندے. جنت میں بھی پہنچ کے آدمی مختار بنا دیا جائے گا، اور جو اس کی مرضی ہوگی اللہ پاک اس کی پورا کریں گے، مگر پورا تو اللہ ہی کریں گے. تب ہماری عزت، ہماری ذلت، ہماری موت، ہماری حیات، ہماری تندرستی، ہماری بیماری، ہماری غنا، ہمارا فقر، ہماری مالداری اور ہماری غیر مالداری، لوگوں سے ہمارے تعلقات، کاروبار کا بڑھنا، کاروبار کا بننا، کاروبار کا چلنا، شادیوں کا ہونا، اولاد کا ہونا، اولاد کا نیک اور صالح ہونا، اور ہمارے ہاتھ پیر آنکھ کان وغیرہ کا صحیح رہنا، فالج نہیں ہونا، کینسر نہیں ہونا، فلاں چیز نہیں ہونا، فلاں چیز نہیں ہونا، اس سے حفاظت ہونا، اس سے حفاظت ہونا، جتنی ضرورتیں دنیا کی ہیں، کھانا، پانی، پہننا، مکان، ساری ضرورتیں میرے دوستو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی نے پوری کی ہیں اب تک، اور اللہ ہی کرتے ہیں، اللہ ہی کریں گے، اور ہم اللہ کے محتاج ہیں. اس لیے اللہ کے تعلق پیدا کرنے کے ہم سب محتاج ہیں کہ ہماری لائن اللہ تبارک و تعالیٰ سے ملی ہوئی ہے. تو اس لیے بندے کا کام ایک یہ ہوتا ہے کہ وہ اللہ کو ہمیشہ یاد کرنے والا ہو جائے. یہ دعوت کا کام کاہے کے لیے؟ تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد ہمارے اندر بس جائے، ان کا دھیان ہمیں حاصل ہو جائے. اور دوسری چیز یہ ہے کہ دوام طاعت ہو، ہمیشہ کی پابندی آدمی میں آ جائے، اللہ تعالیٰ کے حکم کی پابندی آ جائے، ہر لائن میں، ہر شعبے میں، ہر وقت میں، کمانے میں اللہ کے حکم کی پابندی، خرچ میں اللہ کے حکم کی پابندی، شادی میں اللہ کے حکم کی پابندی، کوئی صدمہ پہنچ جائے اس میں اللہ کے حکم کی پابندی، روزانہ نماز اللہ کے حکم کی پابندی کے ساتھ، नमाज पढ़ना, पाबंदी से पढ़ना, जहां पढ़ने को कहा वहां पढ़ना, जैसे पढ़ने को कहा वैसे पढ़ना। अल्लाह का शुक्र है कि नमाज पढ़ने लगे, अल्लाह का शुक्र है कि पाबंदी भी हो गई। बहुत सों को तौफीक इसकी भी होती है कि जहां पढ़ने को कहा वैसा पढ़ने लगे, मगर अब उसके बाद का मरहला जो तरक्की का हुई है कि जैसा पढ़ने को कहा वैसे पढ़ना है, ये कोई खेल तमाशा नहीं। सल्लू का मरा आई तुम्हें उसल्ली में खुशू खुजू भी आया और सारी चीजें भी आई, यकसुई आ गई, दवा में हजूर आ गया, रोजा रखने को कहा रोजा, जकात देने को कहा जकात, हज करने को कहा हज, माँ बाप की फर्माबरदारी को कहा माँ बाप की फर्माबरदारी, बीवी बच्चों के हकूक अदा करने को कहा बीवी बच्चों के हकूक अदा करना, पड़ोसियों के हकूक अदा करने को कहा पड़ोसियों के हकूक अदा करना। अल्लाह ने अपने हक के अदा करने को कहा उनका हक अदा करना, उनके नबी के हक के अदा करने को कहा उनके नबी का हक अदा करना। अल्लाह ने कहा कि मेरे नबी का हक अदा करो, उनका हक अदा करना है, जबकि वो हमारे भी नबी, हमारे पैगंबर हैं और हमारे रसूल हैं और हमारे आका हैं, हमारे मालिक हैं। ये निस्बत अगर नबी होती और अल्लाह ताला की तरफ से आर्डर होता कि फलां को मेरे से निस्बत है, तुम फलां का काम करो, तो करना ही था हमको। और मजीद यह है कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हम गुलाम हैं, आपके उम्मती हैं, आप हमारे रसूल हैं, तो उनका हम पर हक है, वो हक अदा करने को कहा तो अदा करो। उनके हक में यह भी है कि उनकी इत्तबा करना, उनके हक में यह भी है कि उनकी नुसरत करना, यानी उनका जो काम है वो काम करना। दवा में इत्तबा के अंदर तसलसल जो है वो उसमें दावत भी आ गई, उसमें नुसरत दीन भी आ गई, उसमें अल्लाह की नुसरत भी आ गई, अल्लाह के रसूल की नुसरत भी आ गई। जब ये दो काम बंदे करता है, एक अल्लाह ताला को हमेशा के लिए याद करना खलवत में जलवत में और जनाब रात में दिन में अंधेरे में उजाले में ऑफिस में बाजार में घर में मस्जिद में सब जगह सब वक्तों में अल्लाह तबारक व तआला की याद कायम हो जाना, और दूसरे अल्लाह तबारक व तआला की याद इस ध्यान के साथ साथ अमली तौर पर भी कायम हो जाना। वो ये है कि जो हुक्म उन्होंने जैसे करने को फरमाया वैसे करना, और इतनी हिम्मत आदमी में आना कि इसमें ना नुकसान की कोई परवाह, ना नफा की कोई परवाह, ना इज्जत की कोई परवाह, ना बेइज्जती की कोई परवाह, ना मलामत करने वाले की मलामत की कोई परवाह, बस अल्लाह तबारक व तआला का यह हुक्म है और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यह पाकीदा तरीका है, बस इसको अपनाना है। मामलात में सफाई, जैसे अल्लाह का हुक्म है वैसे मामला करना है, वादा कर लिया बस निभाना है। ये वक्त के लिए वादा किया था भाई, ये वक्त का वादा है, उसके लिए भाग दौड़ दौड़ धूप सब कुछ, और अगर किसी वजह से वादे की इफा के अंदर तो कोताही हो रही है, देर हो रही है, तो साहिब मामला के पास पहुंच जाना कि आपका 15 तारीख का 17 तारीख का ये टाइम लिया गया था, मगर मैं इस पोजीशन में नहीं हूं, बराए मेहरबानी आप अपना वक्त बढ़ा दीजिए, मुंह छुपाते नहीं फिरना, गोल नहीं फिराना, घर में रह के फोन पे नहीं है नहीं बोलना, बच्चों से नहीं कहलवाना कि घर में नहीं है, यह अल्लाह के हुक्म के खिलाफ है ये सब चीजें। मामलात की सफाई, आज हमारे बड़े जब कभी पुरानों में बात करते हैं तो जो अहम बातें उनके जहन में है उनमें से एक ये है कि साथियों के मामलात में सफाई हो। हज़रत मौलाना यूसुफ़ रहमतुल्लाह अलैह का मल्फूज एक बुजुर्ग ने सुनाया, उनसे सुने हुए कि वो फरमाया करते थे सुना कि दीन लोगों में आता है नमाज के रास्ते से, दीन जो है नमाज जो है वो बाबुद दाखिला है दीन का, दीन लोगों में आता है नमाज के रास्ते से और दीन लोगों से जाता है मामलात के रास्ते से। मामला साफ नहीं है तो काम को भी नुकसान, अपने को भी नुकसान, अपनी भी तरक्की नहीं, काम की भी तरक्की नहीं। मामला साफ नहीं होने के बाद आदमी की हिम्मत पजल हो जाती है, और मामला साफ नहीं होने के बाद में जो मामला होता है उसमें आदमी अल्लाह तबारक व तआला की नाराजगी मोल लेता है, और जब अल्लाह की नाराजगी मोल ले तो फिर उनकी रहमत मुतवज्जे नहीं होती। और मामलात के अंदर दो हक लग जाते हैं, एक अल्लाह का हक सफाई नहीं होने की वजह से और एक बंदे का भी हक। अल्लाह के जो हुकूक है वो माफ कर दो, अल्लाह मियां बोलते माफ कर देते, माफी हो जाती। बंदों के जो हुकूक है माफ कर दो, बोलते माफी नहीं होती। जब तक ये बंदा खुश ना हो जाए, वो माफ ना कर दे, या उसके साथ में सफाई ना हो जाए। मेरे दोस्त भाइयों, हमारे बड़े हमारे बुजुर्ग मामलात के इतने साफ थे, खाने पीने के इतने मोहताज थे, तक़वे तहारत उनकी जिंदगी में ऐसा था कि बस वक्त के निराले थे। अल्लाह पाक ने उनको चुना था अपने मुबारक दीन की खिदमत के वास्ते। ऐसी एहतियात खाने पीने में, ऐसी एहतियात मामलात में, हैरत की बात है। हज़रत मौलाना मुफ्ती मुजफ्फर हुसैन साहब कांदलवी रहमतुल्लाह अलैह एक बड़े बुजुर्ग गुजरे हैं, कांदला के ही एक खानदान के, हज़रत मौलाना इलियास साहब रहमतुल्लाह अलैह के ऊपर के खानदान में, ऊपर के लोगों में अजीब व गरीब वाकयात हैं उनके मामलात की सफाई के और एहतियात के। नवाब कुतुबुद्दीन साहब और दूसरे बार दीगर लोगों ने ایک مرتبہ دعوت کی اور یہ حضرات ان اللہ والوں کی دعوت کرتے رہتے تھے. تو حضرت شاہ اسحاق صاحب اور دوسرے اور بزرگ بڑے بڑے بزرگ شاہ عبد القادر صاحب, شاہ اسحاق صاحب, ان کے ساتھ میں ان کی بھی دعوت آ گئی ایک مرتبہ. شاہ عبدالعزیز صاحب کے بھتیجے, اتنے بڑے بڑے بزرگ, علیون شاہ عبدالعزیز صاحب بھی تھے اس دعوت میں. ایک مرتبہ دعوت آ گئی تو مفتی مظفر حسین صاحب نے معذرت کر دی کہ میں نہیں معذرت کو قبول کرتا, میں دعوت کو قبول نہیں کرتا, میں معافی چاہتا ہوں. تو مفتی مظفر صاحب کا کسی سے معافی چاہنا بے وجہ نہیں ہوتا تھا. انہوں اگر کوئی بات بولے کہ ہاں میں یہ کام نہیں کر سکتا تو اہل علم کو تجسس ہوتا تھا کہ انہیں کیوں معذرت کرا, کوئی بات ہے اس کے پیچھے. ورنہ تو اللہ والوں کے ساتھ میں آدمی ویسے بھی بیٹھنے کا خواہش مند ہوتا ہے, اور اگر ایک ساتھ کھانے پینے کا موقع مل جائے تو وہ بھی اور سعادت کی بات ہوتی ہے. تو اس کو تو کوئی چھوڑا نہیں جاتا, تو یہ کیسے معذرت کر رہے ہیں؟ حالانکہ اس میں شاہ اسحاق صاحب ہیں, اس میں شاہ عبد القادر صاحب ہیں, اس میں شاہ غالب شاہ عبد العزیز صاحب جیسے بزرگ بھی ہیں, اور اتنے بڑے بڑے لوگ ہیں, اور انہوں نے کہا کہ میں اس دعوت میں نہیں جاتا نواب صاحب کی, اور دعوت نواب صاحب کی ہے. ارے غیر تو کریں گے, مطلب یہ کہ جب نواب صاحب کی دعوت ہے تو اہتمام بھی ہوگا اس میں. تو خود دعوت ترغیب کی چیز ہے, پھر اس میں ان بزرگوں کا ہونا. انہوں نے کہا میں نہیں جاتا. شاہ اسحاق صاحب نے غالباً پوچھوایا کہ اس سے وجہ پوچھو, کوئی نہ کوئی بات ہے اس کے پیچھے. انہوں نے جو بات کہی تو پورے بزرگ یعنی حیران رہ گئے. انہوں نے یہ فرمایا کہ نواب صاحب پہ قرضہ ہے بہت سی جگہوں کا, پہلے کے زمانے میں قرضے ہوا کرتے تھے لوگوں پہ, نواب صاحب پہ قرضہ ہے اور وہ قرضہ ابھی ان کا پورا نہیں ہوا, یہ ہم کو بھی معلوم ہے اور سب کو بھی معلوم ہے, اور نواب صاحب دعوت کر رہے ہیں تو دعوت کرنے کی وجہ سے اس میں خرچ کریں گے, تو جتنا خرچ ان کو دعوت میں لگ رہا ہے اتنا خرچ یہ پہلے قرضے میں کیوں نہیں دے دیتے؟ جتنا خرچہ ان کو دعوت میں لگ رہا ہے اتنا خرچ پہلے, اتنے خرچ کا کم کر لینا یہ بھی تو بڑی بات ہے. ظاہر ہے کہ جب نواب صاحب کی دعوت ہے, بزرگوں کی ہے, ان کے ساتھ اور بھی 25-50 آدمی ہوں گے, ہزاروں سینکڑوں روپیہ اس زمانے کا اعتبار سے وہ خرچ کر دیں گے, تو ایسے کیوں نہیں کرتے کہ وہ اپنا قرضہ جو ہے وہ چکا دیں, اتنے پیسے دعوت کو مؤخر کر دیں, کوئی ضروری چیز نہیں ہے. اس کے بعد انہوں نے ایک بات کہی, بھائی اپنا قرضہ وہ ادا کر لیں گے, کھانا کھلانا بری بات تھوڑا ہی ہے. فرمایا کہ نہیں, یہ مطلع غنا میں داخل ہے. مطلع غنا ایک اصطلاح ہے فقہ کی, اور وہ یہ ہے کہ آدمی قرض ادا کرنے کی استطاعت رکھنے کے باوجود قرض نہ دے تو یہ بہت بڑا گناہ ہے. قرض کسی کا اپنے سر پر ہے اور قرضہ ہے اس کے ذمے اور وہ ادا نہیں کر رہا, اس کو مطلع غنا کہتے ہیں. فرمایا کہ مطلع غنا گناہ ہے, اور اس دعوت میں شرکت کرنا مطلع غنا میں تعاون کرنا ہے, تو یہ تعاون علی الاسم کا وبال اپنے سر پہ میں نہیں لے سکتا. اندازہ لگا دیجیے, اس کو بولتے ہیں معاملات, کہ کیسے باریک معاملات تھے ان کی اور کتنی احتیاط تھی. جب دعوت کے کام سے اللہ پاک نے مجھے اور آپ کو جوڑا ہے, تو میرے دوستو ہم پر یہ ضروری ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت و بندگی ہر لائن سے اختیار کریں. اللہ کا شکر ہے کہ داڑیاں آ گئیں, سنت والے چہرے بن گئے. اللہ کا شکر ہے کہ لباس میں کنٹرول آ گیا, کہ ناجائز لباس سے اللہ نے بچا لیا. اللہ کا شکر ہے کہ نماز کی پابندی آ گئی. اب اللہ کے شکر سے اس دعوت کی برکت سے 8 بجے والی نماز چھٹ گئی, تو 8:15 بجے میں بھاگتے, 8:30 میں بھاگتے, 9:45 کو بھاگتے, 9 بجے جا جماتے 2 کلومیٹر 3 کلومیٹر پر, وہاں تک ساتھی بھاگتے, مسجد میں جا کے جماعت سے پڑھنے کی ان میں فکر آ گئی. جبکہ اپنے ہی آنکھوں کے سامنے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ دوسرا آدمی نماز ہی کی اس کو فکر نہیں ہے, اور یہاں دعوت کے کام کی برکت سے نہ صرف نماز کی بلکہ جماعت کی, اور جماعت میں بھی ایسی کہ یہ چھٹی تو وہ چھٹی تو وہ چھٹی تو وہ, چلو بھائی 2 کلومیٹر پہ 9 بجے والی ہے وہاں پڑھ لیں گے. کتنا عجیب و غریب احساس ہے. یہ دیکھنے میں معمولی بات نہیں دکھ رہی ہے, لیکن حقیقت میں یہ کوئی معمولی بات نہیں, یہ جذبہ یہ مزاج کوئی معمولی چیز نہیں ہے. مگر جیسے نماز کی پابندی آ گئی, ویسے میرے دوستو معاملات کی صفائی بھی آ جائے, اخلاق کی درستگی آ جائے, مزاج میں نرمی آ جائے, بات کرنے کا رنگ ڈھنگ آ جائے, طور طریق آ جائے, طلاقت وجہ آ جائے, مسکرا کے ملنا آ جائے, ایک دوسرے کو درگزر کرنا آ جائے, ایک دوسرے کے ساتھ محبت کرنا آ جائے, ایک دوسرے کو اپنا بڑا ماننا آ جائے, ایک دوسرا اگر کوئی ذمہ داری کا کام کرتا ہے تو اس پہ برا ماننا, اس پہ جلیسی کرنے کے بجائے اس پہ خوش ہونا آ جائے. اخلاص کی علامتوں میں سے ایک یہ ہے. بزرگوں نے لکھا ہے کہ آپ دین کا کام کریں اور آپ سے اللہ پاک دین کا کام لے رہا تو آپ کو خوشی ہو رہی, اور اگر وہی دین کا کام اللہ تبارک و تعالیٰ کسی اور سے لیا تو اگر آپ کو اتنی ہی خوشی ہوتی ہے تو آپ مخلص ہیں ورنہ ریاکار ہیں. سمجھو اس بات کو. ایک آدمی سے آپ نے بات کی نماز کی, وہ نماز پڑھنے لگا, آپ کو کتنی خوشی ہوگی کہ واہ 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 نماز نہیں پڑھتا تھا, میری ترغیب پہ نماز پڑھنے لگا. جتنی نماز پڑھتا رہے گا اللہ پاک مجھ کو ثواب برآمد فرماتا رہے گا. بیٹھے بٹھائے اچھا ایک کاروبار, ایک بزنس کھل گیا, ایک ملگی میرے کو مل گئی. اب کرایہ آتے رہیں گا مسلسل, کچھ بھی کام کرنا نہیں پڑا, خالی ایک فجر کے بعد کی ملاقات تھی. اس میں اللہ پاک نے اتنا بڑا کاروبار لگا دیا. جتنا آپ کو اس سے خوشی ہوگی ہوتی ہے کہ ہمارے کہنے سے, ترغیب دینے سے ایک آدمی نمازی ہو گیا, کسی اور کے کہنے سے ایک آدمی نمازی ہو جائے تو بھی اتنی خوشی ہونا ہے, تو بھی اتنی خوشی ہونا ہے. تو صرف نماز کے مسئلہ نہیں, پورے کام کا مسئلہ ہے. آپ کے کہنے پر لوگوں نے نام لکھا ہے, خوشی ہوگی, اور کسی اور کے کہنے پر بھی لوگوں نے نام لکھا ہے تو بھی اتنی خوشی ہو. دوسرے کے کہنے پر لوگوں نے بہت نام لکھا دیا, تشکیل زیادہ ہو گئی, آپ کے کہنے پر کم ہو گئی, غصہ آ گیا, ہماری تو نام لکھا ہی نہیں, دوسرے لوگوں پہ کافی تشکیل ہو گئی, گیا اخلاص چلا گیا خاک میں. بزرگوں نے فرمایا کہ اخلاص کی علامت یہ ہے کہ آپ کے کام کرنے سے اگر آپ کو خوشی ہوتی ہے تو دوسرے کے کام کرنے سے آپ کو جلیسی نہ ہو. اور جب یہ اخلاق آئیں گے تو میرے دوستوں کیسے ایک دوسرے کی عزت افزائی ہوگی, پذیرائی ہوگی, خوشی ہوگی. دوسرے کے لیے دوسرے سے چھوٹا بننا کتنا آدمی کے لیے آسان ہو جائے گا. اخلاق ہمارے صحیح ہو جائیں, معاملات ہمارے صحیح ہو جائیں, لین دین ہمارا صحیح ہو جائے, اور ناجائز لین دین سے ہماری پوری پوری حفاظت ہو جائے. دوا میں طاعت. ایسی باتیں پوچھنے والے ہیں کہ آدم کے بچے کے قدم ہٹ نہیں سکتے جب تک کہ ان کا جواب نہ دے دے. ان جوابوں کی تیاری کرنا ہے. اگر لوگ برا بولیں گے, بھلا بولیں گے, اور میری مخالفت کریں گے, ملامت کریں گے, اور اس کی وجہ سے میں ان باتوں کا جواب, ان کی جواب کی تیاری نہیں کیا, تو یہ تو میری مدد کرنے کو آنے سے رہے. بس کسی کی ملامت کی پرواہ نہیں, اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کر کے خوش ہو جانا, اس میں عزت محسوس کرنا, اس میں فخر محسوس کرنا کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ہے کہ میں نے اپنے نبی کی پیروی کی, میں نے ان کی سنت کو اپنایا. تو دو کام کرنے پڑتے ہیں میرے دوستو, ایک دوا میں ذکر اور ایک دوا میں طاعت. دوا میں طاعت میں ایک بات یہ بھی ہے کہ جو نصرت دین ہے ہمارے ذمے, کہ اللہ تعالیٰ کا یہ حکم ہے کہ اللہ کے دین کی نصرت کرو, یہ اللہ کا حکم ہے کہ اللہ کی نصرت کرو. اللہ کے دین کی نصرت کرنا, دین کا کام کرنا اللہ کا کام کرنا ہے. یا ایھا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ, اے ایمان والو تم اللہ کے مددگار ہو جاؤ. کما قال عیسی ابن مریم للحواریین من انصاری الی اللہ, جیسا کہ عیسی ابن مریم نے اپنے حواریوں سے کہا تھا کہ کون ہے میرا اللہ کی طرف مدد کرنے والا. قال الحواریون نحن انصار اللہ, تو حواریین نے کہا تھا کہ ہم ہیں اللہ کی مدد کرنے والے. فآمنت طائفۃ من بنی اسرائیل, تو ایک جماعت بنی اسرائیل کی ایمان لے آئی, یعنی عیسیٰ علیہ السلام کی بات پہ لبیک اس نے کہا. وکفرت طائفہ, اور دوسری جماعت نے کفر کیا. فأیدنا الذین آمنوا علی عدوہم, ہم نے ایمان والوں کی تائید کی, قوت دی ان کو ان کے دشمن کے مقابلے میں. فاصبحوا ظاہرین, تو یہ ایمان والے ان پر غالب ہو گئے. اللہ کی مدد کرنے والے ہو جاؤ. اللہ کے نبی کی مدد بتایا, اللہ کے دین کا کام کرنا اللہ کے نبی کی مدد ہے. اللہ کی مدد ہے, اللہ کے نبی کی بھی مدد ہے, کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہی کام کرتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم عالمی نبی ہیں, سارے عالم کے لیے ہیں, قیامت تک کے لیے ہیں, جگہ کے اعتبار سے پورا عالم. عربی بولنے والے, نہیں بولنے والے, اردو بولنے والے, تیلگو بولنے والے, ہندی بولنے والے, پورا عالم. اور میرے دوستو ہندی بولنے والے, تیلگو بولنے والے جو غیر ہیں وہ تو غیر ہیں, لیکن جو مسلمان ہیں ان میں دین کے کام کی کتنی ضرورت ہے. جو ہندی بولنے والے ہیں جو غیر ہیں وہ تو غیر ہیں, لیکن جو مسلمان ہیں ان میں دین کے کام کی کتنی ضرورت ہے. جو اردو بولنے والے ہیں جو غیر ہیں وہ تو غیر ہیں, لیکن جو اپنے مسلمان بھائی ہیں اس میں دین کے کام کی کتنی سخت ضرورت ہے. صورتحال یہ ہے میرے دوستو کہ جلی شرک میں مبتلا ہے قوم. شرک کی دو قسمیں ہیں, شرک خفی, شرک جلی. شرک جلی بڑا کھلم کھلا جو شرک ہے اس میں مبتلا ہو گیا مسلمان, اور اپنے کو ابھی مسلمان بتا رہا ہے, اور اس کو یہ نہیں بتا کہ میں جس مذہب کو مانتا ہوں اس مذہب ہی کے خلاف میں جا رہا ہوں. اور صرف خلاف مخالفت جو ہے کسی جزوی چیز میں نہیں بلکہ کلی اور اصولی بات میں آ گئی. اس سے پہلے بھی میں نے یہ واقعہ سنایا تھا آپ کو. ایک مرتبہ ہم جا رہے تھے ادھر کرنول کی طرف, لکشتی پیٹ کی طرف سے گزر رہے تھے, اس کے قریب ہی کا کوئی جگہ بستی ہے, کوئی مقام ہے, وہاں پہ ہم لوگ کھانا کھانے کے واسطے رکے. جماعت جا رہے تھے, اجتماع میں جا رہے تھے, کھانا کھانے کے واسطے رکے, اور مسئلہ یہ آیا سامنے کہ بھئی کسی مسلم ہوٹل میں جائیں. تو ایک تلاش کر کے مسلمان صاحب کے ہوٹل میں داخل ہوئے. جب داخل ہوئے تو مسلمان صاحب کی ہوٹل کے گیٹ میں کالی دیوی کی مورتی, یہ بڑی قد آدم لگی ہوئی ہے, اور اس پہ ہار بھی پڑا ہوا ہے. تو ہم تو اچھی جگہ گئے, دوسرے میں چلتے ہیں. تو بولے نہیں, اونر کوئی اور ہوں گا بلڈنگ کا, ہوٹل کوئی اور چلا رہا ہوں گا, اندر تو جائیں گے دیکھیں گے. اندر گئے, اندر جا کے دیکھا تو کیا کاؤنٹر پہ بھی ایسے ہی ہے, काउंटर पे भी काली देवी की मूर्ति लगी हुई है, उस पर फूल पड़े हुए हैं, उस पर अगरबत्ती लगी हुई है। अच्छा, हमारे वास्ते ये तजुर्बा नया था, यानी इससे पहले कभी इस किस्म का मुशाहिदा मुसलमान के नाम के साथ देखने में नहीं आया था। ऐसी मतली हुई कि वो खाना पीने किधर चले गया नहीं मालूम, यानी खाना ही नहीं खाया गया और बड़ी तशवीश हो गई। तो मालूम करना चाहिए कि भाई इसका कौन ओनर कौन है, सेठ साहब कौन है। तो मालूम हुआ कि वो सेठ साहब काउंटर पे तशरीफ फरमाए, वो भी मौजूद है। अगर हम सब मिलकर बात करेंगे भाई कैसा भी चलो बोल के बात करने को उनके पास गए और जाके कहा कि हम लोग जमात वाले हैं, माशाल्लाह आप भी मुसलमान भाई, हम भी मुसलमान भाई, अल्लाह पाक ने ईमान की दौलत अता फरमाई, हम कलमा पढ़ते हैं, वो तो वाकई अल्लाह का शुक्र है। उन्हें भी जी हम कलमा पढ़ते हैं, अल्लाह का शुक्र है बोले। उसके बाद हम बोले कि भाई ये काली देवी और उसकी न सिर्फ देवी रखी, उसकी फोटो रखी हुई है, बल्कि उस पर हार भी पड़ा हुआ है, उस पर बुट्टू भी लगा हुआ है, उस पर अगरबत्ती भी जल रही है, ये तो मुनासिब नहीं है ये अपने वास्ते, हम लोग ऐसा नहीं करते। तो उसने जो बात कही वो अजीब है। उसने कहा मौलाना साहब, जमात वालों को मौलाना साहब बोला या बात करने वाले को हाफिज साहब बोला, कुछ बोला। उसने ये बताया कि आप जो चाहे बोलो लेकिन इसको मत बोलो, हमारी होटल इसी से चलती है, इसकी पूजा करते हैं तो कारोबार चलते हैं, इसकी पूजा नहीं करते हैं तो कारोबार नहीं चलते। बताइए मेरे दोस्तों कि जो अपने भाई हैं उनमें तौहीद की तरफ उनको लाना और शिर्क से उनको बचाना कितना जरूरी है। तो शिर्क जली है, ये अकीदा भी वही है, बोल भी वही रहा, कर भी वही रहा। पान के डब्बे पे गए बाजू में, उसके बाद निकल गए तो उन्हें भी ऐसे ही, और सेम यही केस, और उससे अबाद भी यही बोला, और उससे बोले कि भाई ऐसा कैसा, तो बोले ये कोई नई बात थोड़ी है, यहां पे पूरे मुसलमान यज करते बोल रहा हूं। और उसने तो एक और बात भी लगा दी साथ में, उसने तो कहा कि खैर मुसलमान तो दूसरे सब करते ही करते हैं और हम तो करने पर मजबूर हैं बोला। बोला ये क्या किस्सा है? तो बोले हम लोग नूर बाफ हैं, हम लोग लद्दाफ हैं, हमारे को ईदगाह में नमाज पढ़ने आने नहीं देते बोले, यहां वाले न बकरीद को जा सकते न रमजान की ईद को जा सकते। तो अब हम उधर भी नहीं जाना इधर भी नहीं जाना, तो कैसा? तो उधर नहीं आने देते तो कम से कम इधर लाइन मिला के रखना, बल्कि हम लोग इनके दिवाली में उसमें दशहरे में सब में जाते बोल रहा हूं, और मुसलमान भी है और सैकड़ों मील की पट्टी पर ये बात फैली हुई है। तो नमाज किधर गया, रोजा किधर गया, जकात किधर गया? वो तो अलग बात है कि अरकान इस्लाम मुनाजिम हो गए, अरे भाई सबसे बड़ा जो रुकन है, जो बुनियाद है, जिसके ऊपर सारे अरकान और सारे पिलर खड़े हुए हैं, वही खत्म हो रहा है। इसलिए मेरे दोस्तों भाइयों, ये जो दावत वाला मुबारक काम है, ये नहीं कि अगर काम चंद सालों से हो रहा है, लोग कर रहे हैं, तो बस सारी फिजा में तथहीर आ गई, तहारत आ गई। बड़ी जरूरत है काम की, बहुत जरूरत है काम की। तो इसलिए दवा में तात में ये बात है कि अल्लाह की नुसरत की जाए, अल्लाह के दीन का काम किया जाए, अल्लाह के नबी का काम किया जाए। जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का काम था दावत इल्लाह का, उस दावत इल्लाह के इस फरीजे को अपनाया जाए। जब आदमी पाबंदी करता है अल्लाह तबारक व तआला के हुक्मों की, तो फिर अल्लाह ताला की तरफ से दो चीजें खास तौर पर बंदे को मिलती हैं, जो मकसद जिंदगी है, यानी जो हासिल करने के लिए हम दुनिया में आए हैं। एक अल्लाह तबारक व तआला की रजा और खुशनुदी, और दूसरे अल्लाह तबारक व तआला का कुर्ब खास, अल्लाह की खास नजदीकी। एक होती है आम नजदीकी अल्लाह की, और एक होती है खास नजदीकी अल्लाह ताला की। आम नजदीकी हर ईमान वाले को जैसे ही वो ईमान वाला होता है मिल जाती है। अल्लाहु वलीयुल लदीना आमनु, अल्लाह ईमान वालों का वली है, इसको विलायत आम्मा कहते हैं। जो मुसलमान है वो विलायत आम्मा उसको हासिल है, यानी विलायत का एक दर्जा, वली होने का एक दर्जा हर मुसलमान को हासिल होता है, उसको विलायत आम्मा कहते हैं। चाहे उसके ईमान में कमाल आया हो या ना आया हो, ताअतों के अंदर कमाल आया हो या ना आया हो, पाबंदी उसमें आई हो या ना आई हो, उसको विलायत आम्मा हासिल हो जाती है। और एक होती है विलायत खासा, कि अल्लाह पाक अपना बना ले, अपनी निस्बत अता फरमा दे, अपना अपनी खुसूसी कशिश अता फरमा दे। बुजुर्गों ने लिखा है कि अल्लाह ताला की विलायत खासा और निस्बत का मतलब ये होता है कि खास कशिश अल्लाह पाक अपनी तरफ से डाल देते हैं, अपनी तरफ यानी उनकी तरफ, कि उनके बगैर और उनकी बात माने बगैर, उनकी ताक किए बगैर, उनकी याद किए बगैर चैन नहीं आता। फिर उसके तवाबे हैं, उसके कुछ समराज भी हैं। बखे यह है कि यह कशिश अल्लाह के हाथ में है, ये कोई आदमी अपनी कमाई से हासिल नहीं कर सकता। विलायत खासा कोई इक्तसाबी चीज नहीं होती, मौहूबी चीज। आदमी कोशिश करता है तो उस कोशिश से राजी होकर अल्लाह तबारक व तआला उसको बुजुर्ग बना देते हैं। लोग समझते हैं कि दावत का ये काम बुजुर्गों के खिलाफ है, औलिया अल्लाह के खिलाफ है। अजी ये तो बुजुर्ग गरी का काम है, बुजुर्गों का काम है, बुजुर्गों की निस्बत का काम है, बुजुर्गों की गुलामी का काम है, और बुजुर्ग बनाने का काम है। आप बोलेंगे ये तो बड़ा जुमला हो गया। नहीं, बात मुंह तो छोटा ही है मगर बात बड़ी नहीं है, ये बिल्कुल मुआफिक है कुरान और हदीस के। और वो ये है कि अल्लाह ताला ने कुरान पाक में ये बता दिया कि विलायत बोलते किसको है,
الا ان اولیاء الله لا خوف علیهم ولا هم يحزنون. سن لو اس بات کو کہ اللہ کے ولی ایسے ہوتے ہیں کہ ان کو کوئی خوف نہیں ہوتا, کوئی حزن نہیں ہوتا. الذين امنوا وكانوا يتقون, جو ایمان والے ہوتے ہیں اور تقوی والے ہوتے ہیں. یہ بتا دیا کہ ولی ہوتا کیا ہے, ولی کرتا کیا ہے, ولی بنتا کب ہے. الذين امنوا وكانوا يتقون, جتنا ایمان بڑھتا چلا جائے گا اپنی کیفیات کے اعتبار سے ولایت بڑھتی چلی جائے گی, جتنا تقوی بڑھتا چلا جائے گا اپنی کیفیات کے اعتبار سے اتنی ولایت بڑھتی چلی جائے گی. اور ولایت کے بے شمار درجے ہیں. ایمان اور تقوی یہی ولایت ہے, بزرگی یہی ہے, ولی اللہ ہونا یہی ہے, نسبت خاصہ ہونا اسی پر ہے. تو ظاہر ہے کہ جماعت میں یہ ایمان ہی بتایا جاتا ہے, جماعت کے اندر تقوی ہی سکھایا جاتا ہے کہ اللہ سے ڈرو, نافرمانیوں سے بچو. جتنے بزرگ تھے وہ کیا کرتے تھے, تقوی اختیار کرتے تھے, ایمان والے تھے اور تقوی اختیار کرتے تھے, اسی وجہ سے وہ بزرگ تھے. یہ بزرگوں کے خلاف کا کام نہیں ہوتا, یہ تو بزرگوں کی موافقت کا کام ہے, بزرگ گری کا کام ہے. تو نسبت خاصہ کا حاصل ہونا اللہ کی طرف سے یہ ہم سب کو میرے دوستوں بھائیوں ضروری ہے, اس کے لیے ہم تگودو کر رہے ہیں, اور وہ اللہ کی طرف سے ملنے والی چیز ہے. اور جب اللہ کی طرف سے ملنے والی چیز ہے تو کب ملے گی نہیں معلوم, اس لیے کرتے رہنا پڑتا ہے. تو یہ بات میں عرض کر رہا تھا کہ کام کرتے رہنا ہے. کام کی ترقی کے بارے میں کیا فرمایا ابراہیم صاحب دہلانے نے, کام کے بارے میں, کام کرنے والے کے بارے میں, کام کیسے پھیلے اور کام کرنے والا کیسے ترقی کرے, وہ یہ ہے کہ کام کرتے رہو. چونکہ آدمی کو چلتے رہے, یہ اللہ کا راستہ ہے میرے دوست, حیدرآباد کا راستہ, گنٹور کا راستہ, دلی کا راستہ, مدراس کا راستہ, جو کوئی راستہ ہوتا ہے تو اس میں اگر آپ چاہیں کہ گنٹور پہنچے, مدراس پہنچے, دلی پہنچے, بمبئی پہنچے, تو کرنا کیا پڑتا ہے, دو ہی کام کرنے پڑتے ہیں. ایک کام یہ ہے کہ آدمی چلے, چلتا رہے, رک جائے تو دلی نہیں آنے کی. اور دوسرا کام یہ ہے کہ رائٹ ڈائریکشن پہ چلتا رہے, صحیح راستے پر چلتا رہے, جاتے رہے دلی بول کے اور راستے اختیار کر رکھا ہے بمبئی کا تو تب نہیں آئے گی بات. آدمی چلے اور صحیح ڈائریکشن پہ چلے, چلتا ہی رہے آدمی. اب یہ کہ ایک چلہ لگا دیا, دو چلے لگا دیے, چار چلے لگا دیے, اس کے بعد میں خاموش بیٹھ گئے, کئی سال ہو گئے چلے نہیں لگے, خاموش بیٹھ گئے. تو چل کہاں رہا ہے بھائی, یہ بندہ چل کہاں رہا ہے, چلنا شروع کیا تھا رک گیا, اگر رکے گا تو منزل کیسے آئے گی. چونکہ اگر دلی کے راستے پہ چلتا رہا تو دلی آئے گی, اللہ کے راستے پہ چلتا رہا تو کہاں جائے گا. سمجھنے کے لیے بول لیجیے کہ اللہ آئے گا مطلب اللہ تعالیٰ کا تعلق مل جائے گا. اللہ کوئی مکانی چیز نہیں ہے کہ ایک جگہ پر ہے چلتے چلتے آدمی وہاں پہنچے گا. اللہ تک پہنچنے سے مراد اللہ کی رضا کا حاصل ہو جانا اور اللہ کا تعلق خاص کا حاصل ہو جانا ہے. چلتا رہے گا ایک آدمی تا کہ اللہ پاک راضی ہو جائے, اور ان کی رضا کب تک متعلق ہے, وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ, تم اپنے پروردگار کی عبادت کرو یہاں تک کہ یقین آ جائے, یعنی حَتَّى يَأْتِيَكَ الْمَوْتُ, یہاں تک کہ موت آ جائے. موت تک آدمی کو چلتے رہنا ہے, کرتے رہنا ہے, اور پھر صحیح ڈائریکشن میں چلنا ہے. چلنا ہماری ہمت سے تعلق رکھتا ہے کہ ہم ہمت کریں اور چلتے رہے رکے نہیں, اور صحیح ڈائریکشن کا تعلق ہمارے سرپرستوں سے تعلق رکھتا ہے کہ وہ ان کی سرپرستی میں چلیں گے تو صحیح ڈائریکشن میں چلیں گے, اپنی طرف سے چلنے جائیں گے تو اٹھ پٹنگ پتہ نہیں کیا بولیں گے کیا کریں گے, نہ کام کرنے میں, نہ بات بولنے میں, نہ عمل کرنے میں, نہ کسی طریقے کو اپنانے میں, صحیح رخ پہ ہیں یا نہیں ہے, صحیح منشے کو اس وقت پورا کر رہے ہیں نہیں کر رہے ہیں, مشکل ہو جائے گا جب تک کہ بڑوں کی سرپرستی میں نہ چلے آدمی. اسی وجہ سے پوچھ پوچھ کے کرنا ہے, اسی وجہ سے مشورے کے ساتھ کرنا ہے, اسی وجہ سے بڑوں سے ملتے رہنا ہے, اسی وجہ سے بڑوں کے سامنے اپنے حالات رکھتے رہنا ہے, کام کے حالات بھی رکھنا چاہیے اور بڑوں کے سامنے اپنے ذاتی حالات بھی رکھنا چاہیے. جب تک آدمی بڑوں کے سامنے اپنے ذاتی حالات نہ رکھے تو آدمی کے اندر کیا نشے وہ فراز آ رہا چلتے رہنے میں اس کو اندازہ نہیں ہوتا, تو بہت کچھ کیپٹل جمع کرنے کے باوجود وہ یوز نہیں ہوتا صحیح جگہ پر, استعمال نہیں ہوتا صحیح جگہ پر, کیونکہ اس کو نہیں پتا کہ اس کے اندر کیا تبدیلی آئی, کیا بیماری آ گئی, کیا بیماری گئی. بعض مرتبہ بیماری چلی جاتی ہے وہ سمجھتا ابھی میں بیمار ہوں, اور بعض مرتبہ بیماری نہیں آ جاتی وہ سمجھتا میں تندرست ہوں. اب کوئی آدمی یہ سمجھ رہا کہ اس کو کیا آتا, اب کوئی آدمی یہ سمجھ رہا کہ اوہ ذمہ داروں کے مشورے کے بغیر یہ کر دیا, محلے میں کام کرنے والا آ کے بولا ذمہ داروں کے مشورے کے بغیر کیسا کر دیا یہ کام, کیا بول رہا ہے اس کے پسے پردہ کہ مجھ جیسا ذمہ دار آدمی اور اس سے نہیں پوچھا گیا یہ کام, نام بول رہا ذمہ داروں کا مشورہ, چونکہ بولنا پڑتا وہی میرے سے کہیں کو نہیں پوچھے کیسا بول سکتے, ذمہ داروں کے مشورے کے بغیر آپ نے کر دیا. ارے بھائی کیا کہنا چاہ رہے ہیں آپ, تو بات اصل یہ ہے کہ آدمی کام بھی کر رہا, نگرانی نہیں کرانے کی وجہ سے عجب پیدا ہو رہا, کبر پیدا ہو رہا, بڑاپن پیدا ہو رہا, تعلی پیدا ہو رہی, دوسرے کی تحقیر ہو جا رہی, دوسرے کے ساتھ یعنی دوسرے کی تذلیل ہو جا رہی, سب یعنی بڑے بڑے گناہ کبیرہ کر رہا آدمی. اور اس کے اندر جب گناہ کبیرہ کرے گا تو طاعت کہاں وجود میں آئی, جب طاعت وجود میں نہیں آئی تو اللہ تعالیٰ کے قرب کا سوال کہاں سے پیدا ہوگا. اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب تو اللہ کی بندگی اور اطاعت میں ہے. تو اللہ کی اطاعت اور بندگی کا تعلق اس سے ہے کہ ظاہر اور باطن میں جو اللہ پاک کا حکم بندے کی طرح متوجہ ہوتا ہے آدمی اس پر عمل کرے. تو اس لیے محنت کرنے کے ساتھ ساتھ اپنی نگرانی بھی ضروری ہے, کام کی بھی نگرانی کراتے رہنا اپنی, جس کو ہمارے بڑے جیسے بتائے ویسا کرتے جانا, جو ترتیب ان کے سامنے سے آتی جائے ویسی کرتے جانا ہے, اور دوسرے اپنی بھی نگرانی کروانا, اپنے ذاتی حالات بھی کسی کو سنانا, اپنا کسی کو بڑا بنانا, اس سے قریب ہونا, اس سے مانوس ہونا, اس سے محبت کرنا, اس کے ساتھ تعلق خصوصی پیدا کرنا, اور اس کو اپنے حالات سنانا کہ بھائی میرے اندر یہ بات پیدا ہو رہی, یہ بیماری تو نہیں ہے, یہ تندرستی تو نہیں ہے, کیا ہے, میں یہ سمجھ رہا ہوں, یہ بات صحیح ہے میرا سمجھنے کی نہیں سمجھنے کی. تو میرے دوستو بھائیو, کام کرتے رہنا ہے. تو اگر آدمی کام کرتے رہے گا تو پھر منزل آئے گی. اور وہ کام کرنا کیا ہے کہ جو ہمارے تقاضے ہمارے سامنے آ رہے ہیں ان تقاضوں کو پورا کرتے رہنا. یہ ہے نصرت دین اور نصرت رسول اور نصرت الہی. اللہ پاک نے اس کام کرنے کو اپنا کام بتایا, اپنی نصرت بتائی. اللہ کا کام, اللہ کی نصرت, اللہ کے نبی کی نصرت, اور ذاتی طور پر ہم اس کے محتاج کہ اس کا یہ کام کرتے رہیں گے اللہ پاک ہماری بہترین تربیت فرماتا رہے گا, اللہ کا تعلق ملتا چلا جائے گا, اللہ کی رضا اور خوشنودی حاصل ہوتی چلی جائے گی, اور عالم میں جو ضرورت اس کام کی وہ پوری ہوتی چلی جائے گی کہ کام میں ضرورت یہ ضرورت پوری ہو, یہ بھی ہماری ذمہ داری میں داخل ہے. اگر یہ ہم کام نہیں کرتے ہیں تو اللہ پاک کی ایسے ہی ناراضگی حاصل ہوتی ہے. نماز کی طرف بلانے کا کام آدمی نہ کرے تو اللہ کی ناراضگی ایسے ہی حاصل ہوتی ہے جیسے نماز نہیں پڑھنے سے حاصل ہوتی ہے. جیسے نماز نہیں پڑھنے سے اللہ ناراض, ایسے ہی نماز کی طرف نہیں بلانے سے اللہ ناراض. جیسے روزہ نہیں رکھنے سے اللہ ناراض, ایسے روزے کی طرف دعوت نہیں دینے سے اللہ ناراض. جیسے زکات نہیں دینے سے اللہ ناراض, ایسے زکات کی دعوت زکات ادا کرنے کی دعوت نہیں دینے سے اللہ ناراض ہوتے ہیں. نصرت دین میں یہ بات ہے کہ دین پر خود چلو اور لوگوں کو دین کی طرف متوجہ کرو. اور وہ کیوں؟ وہ اس لیے کہ تم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں. آپ کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم عالمی ہیں, قیامت تک کے لیے ہیں, جگہ کے اعتبار سے پورا عالم, اور وقت کے اعتبار سے قیامت تک کا زمانہ. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پردہ فرما گئے 23 سال کے اندر, اور بے اعتبار مسافرت کی آپ نے 1400 کلومیٹر سے زیادہ سفر نہیں فرمایا تبوک کا, 1400-1500 جو بھی ہوتا ہے سفر آپ نے اتنا یہاں تک کا کیا, اور وقت آپ نے اتنا گزارا اس دنیا میں, پھر اس کے بعد میں آپ پردہ فرما گئے, اور وقت آپ کا ہے قیامت تک کا, اور جگہ ہے آپ کی پورا عالم. اس لیے اس امت کے کانوں پر یہ ذمہ داری رکھی گئی ہے کہ تم یہ کام کرو, تو اس کام کے کرنے میں تمہارا بھی فائدہ ہوگا اور اصل تو تمہارا ہی فائدہ ہوگا, لیکن ساتھ ہی ساتھ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کرنے والوں میں تم کو اعزاز دیا جائے گا. یہ اعزازی نام ہے, ورنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑی مدد کے محتاج ہیں, ورنہ اللہ تبارک و تعالیٰ تھوڑی مدد کے محتاج ہیں. یہ ایک فخر ہے, یہ ایک اعزاز ہے, یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک بس مہربانی ہے کہ جیسے کوئی اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں مال لگاتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس نے مجھے قرضہ دیا. اللہ ہی کا مال تھا, اللہ ہی کو دیا, دیا کیا, کوئی احسان تھوڑے کیا, لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ چونکہ میں نے تجھے دے دیا تھا اس لیے اب تجھ سے میں نے لیا ہے, تو اب یہ قرضہ ہی ہے میرے ذمہ. تو جو مال تو خرچ کرے گا اللہ کے دین کے لیے وہ قرضہ ہوگا, اور اس قرضے میں دو اصول تیرے لیے ہیں. ایک یہ ہے کہ دنیا میں برکت کے ساتھ واپس کر دیا جائے گا, اور جب برکت مال میں مل جاتی ہے میرے دوستوں تو مال کے کہنے ہی کیا. پہلے ایک آدمی کماتا تھا, 10 کھاتے تھے, مالوں میں برکت تھی, نیتوں میں خلوص تھا, فراغت سے کام چلتا تھا, گننے کو پیسے زیادہ نہیں ملتے تھے, مگر کمی کی تھی جس کی نہیں دکھتی تھی. اور اب حال یہ ہو گیا کہ کمائی ہوئی ہے, اور کمائی کے اندر بھی حد نہیں ہے, اور ہر آدمی کما رہا ہے, مرد تو مرد عورتیں بھی بیٹھنے لگی ہیں, اور پھر اس کے بعد میں ہائے 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 ہائے, یہ کیا ہے, یہ بے برکتی ہے. اللہ پاک فرما رہے کہ دنیا میں برکت کے ساتھ واپس کروں گا اگر تو دین پر مال لگائے گا. اور دین پر مال لگانا, یہ دین کی اشاعت کے لیے مال لگانا, دین کی حیات کے لیے مال لگانا, دین کا دین پھیلنے سے تعلق جن کاموں سے ان میں مال لگانا, یہ اللہ کے لیے مال لگانے میں شامل ہوتا ہے, برکت کے ساتھ واپس آئے گا. اور دوسرا فائدہ یہ ہوگا کہ آخرت میں ملے گا, خوب بڑھا چڑھا کر ملے گا. فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً, بڑھایا جائے گا اس کے مال کو بہت زیادہ, یعنی کئی گنا بنا کر, کئی بہت زیادہ گنا بڑھا کر, کئی گنا اس میں اضافہ کر دیا جائے گا. یا تو یہ ہے کہ 2% پر, 5% پر, 10% پر, 14% پر, 13% پر, یہی بہت ہے ہمارے پاس. کہہ رہے بھائی انہیں قرضہ اس کے پاس رکھا دیا تو انہیں جو ہے نا سود 14% دے رہا, ساری دنیا اس پہ لپکی ہوئی ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ 100% نہیں, سو کو سو نہیں, بلکہ सौ को 200 भी नहीं, 300 भी नहीं, 400 भी नहीं, 500 भी नहीं, 600 भी नहीं, 700, हजार। और वल्लाहु युदाइफु लिमन यशा, अल्लाह तबारक व तआला जिसको चाहता है इजाफा फरमाता है। तो आखिरत में यह माल वापस होगा जबकि इंसान मोहताज होगा और इंतहाई बड़ा चुड़ा कर वापिस होगा, और दुनिया में बरकत के साथ में यह माल वापिस किया जाएगा। इसलिए अल्लाह के दीन के लिए माल खर्च करने में कभी बुखल नहीं करना है। दूर के तकाजों को इसलिए आसानी से कबूल करेगा अगर बुखल उसकी तबीयत के अंदर से निकल जाएगा। बैरून के तकाजों को आदमी आसानी से कबूल कर लेगा अगर बुखल उसके अंदर से निकल जाएगा। और मेरे दोस्तों भाइयों, जान अल्लाह की, जान दी दी हुई उसी की थी, हक तो यह है कि हक अदा न हुआ। अल्लाह के लिए जान लग जाए, अल्लाह के लिए सलाहियत लग जाए, अल्लाह के लिए वक्त लग जाए, तो जो तरतीब उनकी माल में है वही तरतीब उनकी जान में। अल्लाह पाक ऐसी हयात जाविदानी अता फरमा देंगे, ऐसी तंदुरुस्ती अता फरमा देंगे, ऐसी जवानी अता फरमा देंगे जिसको कभी जवाल नहीं होगा। ऐ जन्नतियों, तुमको जवानी मिलेगी, कभी बूढ़े नहीं बनोगे। तुम तंदुरुस्त हो जाओगे, कभी बीमार नहीं होंगे। तुम जिंदा रहोगे, कभी मरोगे नहीं। ऐसी हयात जाविदानी, अल्लाह के जिंदगी के खजाने से आदमी का कनेक्शन जुड़ जाएगा, अब कभी भी मौत का सवाल नहीं। तंदुरुस्ती के खजाने से अपना ताल्लुक जोड़ लो, कभी बीमारी का सवाल नहीं किसी भी किस्म की। आज दुनिया में जितनी बीमारियां हैं अल्लाह ही के खजाने से आई हुई, बीमारी अल्लाह ही के पास से आती है, शिफा भी अल्लाह ही के पास से आती है। लेकिन बीमार होता है आदमी तो उसको अपनी तरफ मंसूब करना है कि मैं बीमार हुआ और शिफा अल्लाह दिया, ये अदब है। अदब का तकाजा यह है कि बीमारी की निस्बत अपनी तरफ करना और शिफा की निस्बत अल्लाह की तरफ करना। बाकी आती बीमारी भी अल्लाह ही की तरफ से और शिफा भी आती अल्लाह ही की तरफ से। बीमारी आई तो अल्लाह की तरफ से, मगर हुआ मैं बीमार और अपनी बदामनी की वजह से बीमार हुआ, अपने गुनाह की वजह से बीमार हुआ, ये अदब है। इस्लामी तालीम का तरीका है कि ये बहुत से पहलुओं को हावी होती है ये बात। तो अल्लाह तबारक व तआला के हर चीज के खजाने हैं। तो तंदुरुस्ती का खजाना उससे हमेशा के लिए जुड़ जाएगा, जवानी का खजाना उससे हमेशा के लिए जुड़ जाएगा, रहमत का खजाना उससे हमेशा के लिए जुड़ जाएगा, आदमी सुकून का खजाना उससे हमेशा के लिए। आज ये है कि सब चीज का खजाना आदमी के पास है, सब चीज से ताल्लुक है थोड़ा, सुकून नाम से सुकून नहीं है। कोई दौलत है, सुकून नहीं है। मकानात है अच्छे अच्छे, सुकून नहीं है। सवारियां हैं आलीशान, सुकून नहीं है। कारोबार बहुत फैला हुआ है, सुकून नहीं है। सुकून तो बिल्कुल एक ऐसी टैबलेट हो गई कि जिसको जो मिल ही नहीं रही, सुकून बर्बाद हो गया। अल्लाह पाक अपने सुकून के खजाने से जोड़ देंगे। तो मेरे दोस्तों भाइयों, माल लगेगा, अल्लाह पाक माल वापस करेंगे और वो माल हमें काम आएगा। फिर जान लगेगी, अल्लाह पाक जान में बरकत फरमाएंगे, फिर वो जान हमें काम आएगी, हमारी औलाद में बरकत अता फरमाएंगे। जान में बरकत की किस किस तरह की शक्लें अल्लाह करते हैं वो अल्लाह ही को मालूम है कि जो इस वक्त मौजूदा जिंदगी है उसमें इजाफा फरमा दें। इस मौजूदा जिंदगी में जितने काम आप कर रहे हैं उन काम वो काम ज्यादा पैमाने पर आप ले लें। वक्त थोड़ा लगता है आदमी का, काम ज्यादा हो जाता है। एक आदमी हर महीने में 10,000-20,000 कमा रहा था, अल्लाह ताला ने वक्त में उसके बरकत दे दी, वही 20,000 की कमाई की जगह पर 60,000 कमाने लग गया, 1,00,000 कमाने लग गया, 2,00,000 कमाने लग गया। जो कमाई वो 5 साल में करता है उसने 5 महीने में कर ली। वक्त में बरकत की एक शक्ल ये भी होती है, कमाई में तो बरकत है ही है लेकिन उतना कमाने के लिए जितना टाइम लगता अल्लाह तबारक व तआला ने कम टाइम में इतनी कमाई करा दी, ये भी तो बरकत की एक शक्ल होती है। और फिर यह है कि अल्लाह औलाद में बरकत दे दे, ये इंसान की जान में बरकत से तशबीह है। औलाद की जानों में उनकी तंदुरुस्ती में बरकत दे दे, ये इंसान की जान में बरकत के अंदर शामिल है। और अल्लाह तबारक व तआला इस दुनिया में चंद रोज जितने दिन रखना है आफियत से रख के उठा ले और फिर उसके बाद में इसी जान का बदला आखिरत में अता फरमा दे हमेशा की जावेदानी के साथ में, वो ये सारी बरकत में शामिल है। तो जान लगी अल्लाह के दीन के लिए, माल लगी अल्लाह के दीन के लिए, और ये दीन पूरी दुनिया के अंदर आम हो जाए और दुनिया के कोने कोने चप्पे चप्पे में पहुंच जाए और सारी दुनिया में अल्लाह की बात चल पड़े और सारी दुनिया में अल्लाह की बात मानी जा रही हो और सारी दुनिया में अल्लाह के अलावा किसी की बात न मानी जा रही हो, यह जज्बा हर मुसलमान के जिम्मे होना फर्ज है कि अल्लाह के दीन के एला के लिए मेरी जान भी चली जाए तो मैं उसके लिए तैयार हूं। यह मुसलमान को सोचना और उसके जहन में होना फर्ज है। उलमा ने फरमाया, अगर किसी को अल्लाह के रास्ते में शहादत की तमन्ना नहीं है तो उसके सोए खातिमा का डर है, उसकी मौत ईमान पर होगी नहीं होगी नहीं बोल सकती। अगर अल्लाह के नाम पर मरने का शौक नहीं है कि वक्त आने पर मैं इतनी जान लगा दूंगा अल्लाह तबारक व तआला के लिए कि जान मेरी चली जाए तो भी परवाह नहीं करूंगा, ये मुसलमान में होना फर्ज है। चूंकि जान हमारी अल्लाह के लिए और माल हमारा अल्लाह के लिए, इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन, कि मेरी नमाज मेरी कुर्बानी और मेरा जीना और मेरा मरना अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए, अल्लाह ही के लिए मेरा जीना मेरा मरना, मेरी मेरी नमाज और मेरी कुर्बानी सब कुछ अल्लाह तबारक व तआला के लिए। तो जान तो उन्हीं की है। तो मेरे दोस्तों इस हौसले की जरूरत है, इस हिम्मत की जरूरत है और काम करते रहना है। अल्लाह तबारक व तआला कितना काम किससे लेने के बाद में अपनी विलायत उसको अता फरमाएंगे बोल नहीं सकते। हम सबको जरूरत है कि अल्लाह पाक हमसे राजी हो जाए, उसी का नाम विलायत है। मैं लफ्ज वो बोल रहा हूँ जो आमतौर पर नहीं बोला जाता, मकसूद ये है कि अल्लाह हमसे राजी हो जाए। कितने अमल पे राजी होंगे बोल नहीं सकते। एक खादिम साहब, एक बड़े बुजुर्ग थे, उनके एक खादिम थे, वो रहने लगे, बहुत दिन तक रहे लेकिन इनको कोई तरक्की नहीं दिखी और बुजुर्ग की तरफ से कोई खास फैजान नहीं दिखा, न बुजुर्ग का कोई कमाल नजर आया, कोई करामत और आमद भी नहीं दिखी। तो उनके दिल में बदगुमानी आने लगी कि इन्हें है कुछ अंदर से कि नहीं, खाली गंपा है, खाली टोकरा है क्या, खामखा मैं इसके पास में पड़ा हुआ हूँ, कुछ दिंगा नहीं दिंगा मेरे को इन्हें और कुछ भी इसकी करामत नहीं है। तो अल्लाह तबारक व तआला अपने महबूब बंदों को कभी कश्फ के जरिए से, कभी फिरासत सादिका के जरिए से, कभी और जरिए से बात खोल देता है। उनके सामने बात आ गई कि हो इसके दिल में मेरे बारे में ये बात आ रही है, कश्फ हो गया उनको। तो उनके बारे में लिखा है कि एक मरतबा वो बाल्टी में पानी लेके एक मकान के दरवाजे पे, अपने मकान के दरवाजे पे खड़े हो गए। बहुत दिन, कई सौ साल पहले की बात, पुराने बुजुर्गों के वाकयात में से वाकया आई है। दरवाजे पे खड़े हो गए और जो काफिर जाता था दरवाजे के सामने से, उसमें से एक जग पानी लेके उसके ऊपर डालते थे और वो मुसलमान हो जाता था। एक जग पानी उस पर डाला और वो मुसलमान हो गया। बाल्टी खत्म होने तक जितने काफिर गुजरे सारे मुसलमान हो गए एक एक जग पानी के अंदर। वो मुरीद खड़ा हुआ हैरत में, परेशानी के आलम के अंदर, ये क्या तो भी आखिर मेरा पीर कितना बड़ा बुजुर्ग है और कैसा बाकरामत है। तो जब फारिग हो गए तो अपने मुरीद की तरफ देख के कहा, देखा कमाल, बोल रहा था ना मुर्शद में कोई कमाल नहीं है, कमाल तो इतना है कि अगर पानी डाल दिया तो मुसलमान हो जाता, मगर तेरे को तो घसा घसा के दूंगा, तेरे को नहीं दूंगा ऐसा बोले, तेरे को तो घसा घसा के दूंगा। क्यों घसाऊंगा, वो उनको मालूम है कि इसमें कितना किब्र है, कितना बड़ापन है, कितनी रियाकारी है, कितने रजाइल है, कितने खराबियां इसके अंदर है। तो इसलिए मेरे दोस्तों मियां का मामला अजीब है, वो किसी को नवाज दे तो तीन दिन में विलायत मिल जाए, किसी को 40 दिन में विलायत मिल जाए, किसी को 4 महीने में विलायत मिले और किसी को चिल्लों पे चिल्ले घसाते रहे, उनकी मर्जी है। अगर हजार मरतबा 4 महीने देकर भी अल्लाह तबारक व तआला की रजा और उनकी विलायत मिल गई तो भी सौदा सस्ता होता है। ये नहीं है कि अगर किसी को सस्ता मिल गया था तो हमारे को भी सस्ता मिलना जरूरी है और अगर हमें सस्ता नहीं मिलता तो जाने दो, नहीं, ये वो सौदा है कि जिसको सस्ता मिले, अर्जा मिले या ये कि महंगा मिले, हर कीमत पर इसको, इसकी खरीदारी करनी है, हर कीमत पर इसको लेना ही लेना है। कैसी कैसी कीमतें अदा की हैं लोगों ने इसके लिए मेरे दोस्तों, सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह ताला अजमईन ने इसकी कीमत अदा की। देखो सहाबा के इब्तदाई दर्जे, यानी अव्वलीन को, साबिकून अव्वलून मिन अल मुहाजिरीन वल अंसार को, कि इसकी कितनी महंगी कीमत उन्होंने अदा की अल्लाह तबारक व तआला की रजा के लिए। और जब खाने की तंगी, पहनने की तंगी, रहने की तंगी, दुश्मनों की मार, दुश्मनों की तरह से बेइज्जती और हर किस्म की जिल्लत और मुसीबत, अंदरूनी जहनी अलग और जाहिरी तकलीफ अलग, वो पूरी आ गई तो हजरत साहबा ने बाद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज किया कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत सख्त हालात आ गए। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नाराज हो गए और फरमाया कि तुमसे पहले के जो लोग गुजरे हैं, हक तआला शानहू ने बाजों को ऐसा उनके साथ में आजमाया कि उनके सर पर आरा रखा गया और चीर के उनके दो टुकड़े कर दिए गए। अब बासे ऐसे गुजरे हैं कि जिंदा उनको बांध दिया गया और कांटों के जरिए से उनका गोश्त छोड़ा लिया गया, अल्लाह के नाम पर ऐसा हुआ है। अब बाजे ऐसे हैं कि गर्म तेल करके जिंदा आदमी को उस गर्म तेल में ऐसे छोड़ दिया गया जैसे कोई मिर्ची भजिए को तलने के लिए छोड़ता है। ऐसा हुआ कि गर्म तेल किया गया और उसकी बीवी बच्चों को उसकी आंखों के सामने छोड़ दिया गया, किसी को मारा गया, किसी को चीरा गया और किसी के कांटों से गोश्त को छुड़ाया गया और किसी को गर्म तेल के अंदर डाल दिया गया और किसी को आग में डाल दिया गया और किसी को गड़ा खोद के खड़ा करके पत्थरों से मार डाला गया। ऐसी मुसीबतें लोगों ने अल्लाह की खुशनुदी और रजा हासिल करने के लिए झेली है और तुम तो जल्दी करते हो। ये फरमाया हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि तुम तो जल्दी कर रहे हो, हजरत साहबा से फरमाया। हजरत साहबा भी जब हुजूर समझाते थे तो समझ जाते थे। मेरे दोस्तों कीमत तो उन्होंने अदा की है, अंदाजा करो कि जब साहबा ने ऐसी कीमत अदा की अल्लाह पाक की रजा हासिल करने के लिए तो वो तो हमारा हौसला ही नहीं है, इसलिए हमें अल्लाह लगाते नहीं वैसा काम। लेकिन यह कि इसकी कोई कीमत अदा करनी नहीं पड़ेगी ऐसा भी नहीं है, हमारे अपने अपने हालात होते हैं। किसी आदमी को बहुत जल्दी अल्लाह पाक की विलायत मिल जाती है, किसी को टाइम लग जाता है। और फिर हम तो वो हैं कि जाते हैं जमात में, वहां टाइम उसूल से नहीं गुजारते और फिर उसके बाद में आते हैं तो जो कुछ लेके आए थे वो पूरा क्या कर देते हैं, गड़बड़ कर देते हैं। यानी उस अनवार को, उन बरकात को, اور وہاں کی جو اثرات تھے وہ سارے کے سارے لگتے نہیں مستقل تو پھر زائل ہو جاتے رہتے ہیں, تو بھرتے رہتے ہیں پانی اور نیچے سے سوراخ کرنے کی وجہ سے پورا لیکیج ہوتے رہتا ہے, بھرتے رہتے ہیں لیکیج ہوتے رہتا. اب مسئلہ یہ ہے میرے دوستو, بھرتے رہنا ہے اور لیکیج کو بند کرنا ہے, پھر بھرے گا ان شاء اللہ تعالیٰ اور لیکیج بھی ختم ہو جائے گا. اب یہ بھی نہیں ہے کہ چھوڑ دیا جائے گا, چلو لیکیج ہے اب قصہ ختم کر دو, نہیں, اس لیکیج کو بند کرنا ہے, سوراخوں کو بند کرنا ہے اپنی, یہ رضا ہی نہیں ہے, یہ برائی ہے ہماری. تو اس کے لیے ہمارے بڑے یہ کہہ رہے ہیں کہ کام میں لگے رہنا ہے, تو جن کے چار مہینے نہیں ہوئے ان کو چار مہینے لگانا ہے, وہ طے کر لیں, اور جن کے چار مہینے ہو گئے ان کو بھی چار چار مہینے دیتے رہنا ہے. ہمارے بڑے کہہ رہے ہیں کہ کام میں لگے ہوئے ساتھی قربانیوں میں اضافہ کرو, اور جن کا چلہ نہیں لگا ان کا تو چلہ لگنا ہے, جن کا سال کا چلہ نہیں لگا حیرت کی بات ہے کہ وہ کام کرنے والا بھی ہے اور اس سال کے 40 دن اس کے رہ گئے, جو سال چھوٹ گیا ابھی تو جو چل رہا ہے اس کے لیے تو ابھی موقع ہے کہ وہ آئندہ اپنا وقت دے دے تو یہ سال کا چلہ اس کا ہو جائے گا, لیکن گزشتہ سال بھی گزر گیا اور اس کے 40 دن کسی مصروفیت اور معذوری کی وجہ سے نہیں ہو سکے اور آدمی کو اس کی بے چینی بھی نہیں ہے اور جلدی میں اس نے کوئی ترتیب بھی نہیں بنائی, تو میرے دوستو یہ تو بڑی غفلت کی بات ہو گئی, یہ کوتاہی کی بات ہو گئی. اس کوتاہی کو دور کرنا ہے, اس سے اس کا ادارہ کرنا ہے, اس کے لیے ہمت کرنا ہے. تو یہ کہہ رہے ہیں کہ کام کی ترقی اس میں ہے کہ کام کیا جائے, اور کام کرنے والے کی ترقی اس میں ہے کہ کام کیا جائے, تو اس لیے یہ جمع ہونا ہوتا ہے حلقے میں. تو یہ بات آپ کے سامنے اس واسطے لائی گئی کہ کام کرنے والے ساتھی ہیں, کوئی نئے ساتھی تو ہے نہیں, اور ہمارے لیے یہی ہمارے بڑے فرما رہے ہیں کہ بس تم کرتے چلے جاؤ, کرتے رہو, بیٹھو مت, سستی مت کرو, غفلت مت کرو, سو جاؤ مت, اور یہ مت بولو کہ ارے ہم نے پٹانوں کے زمانے میں کیا ہے, چنے کھانے کے زمانے میں کیا ہے, اب ہمارے کو کئی کو تشکیل کرنے کو آ رہے ہیں, بلانے کو آ رہے ہیں. ایسا بھی ہوا, حال میں سنا ایسے بھی ہوا کہ کسی پرانے کام کرنے والے کے ساتھ جماعت میں گئے ساتھی بات کرنے کے لیے, ملاقات کے لیے, وہ ہم نے پٹانے کھانے کے زمانے میں کام کیا تھا میاں, تم اب ہمارے پاس کیا بولے, جاؤ آرام کرو, جاؤ کام کرو, جاؤ. اب یہ سمجھے ہوئے ہیں کہ ہم نے چونکہ ان کو لگا دیا ہے تو ہمارے ذخیرے میں اب آ رہا ہے. میرے دوستو ہم لگ کے موت تک لگے ہوئے رہیں گے تو جو پودا پھر ہم نے لگایا ہے وہ ہمارے ذخیرے میں آئے گا. خدا نہ خواستہ موت ہی میں گڑبڑ ہو گئی, حسن خاتمہ میں گڑبڑ ہو گئی, جانے سے پہلے ہی ایمان کا سودا ہمارا لٹ گیا, تو پھر ہمارا لگایا ہوا پودا تھوڑی ہمیں پہنچے گا, وہ تو دوسرے کھائیں گے, وہ تو ہم دوسروں کو جائیں گے. اپنا پودا لگایا ہوا اپنے کو پہنچے تو سب سے پہلے اپنے کو اپنی سیفٹی کے ساتھ میں پہنچنا ضروری ہے, تب ہمارا مال ہمیں ملے گا. پیسنجر تو مر گیا اور اس نے جو لگی چڑھا دیا تھا 2-3 بیگ, اب وہ سمجھ رہا کہ وہ اس کے پاس آئیں گا شاید, وہ تو اگر وہ خود زندہ پہنچتا تو پھر لگیج بھی اس کے ساتھ میں پہنچتا, اگر وہ خود زندہ نہیں پہنچا تو لگیج تو اس کے وارثین کو پہنچے گا, دوسروں کو پہنچ جائے گا. تو زندہ پہنچنا کیا ہے, ایمان کے ساتھ میں پہنچنا ہے, اللہ کے تعلق کے ساتھ میں پہنچنا ہے. پھر تعلق میں بھی مختلف درجات ہیں, کامل درجے کے ساتھ, صحیح درجے کے ساتھ, صحیح تعلق کے ساتھ میں آدمی پہنچے, اس کے لیے محنت کرنا ہے میرے دوست, اس کے لیے لگے رہنا ہے, اس کے لیے قربانی دینا ہے, اس کے لیے اپنے آپ کو لگائے رکھنا ہے. حضرت الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ملفوظات میں ایک ملفوظ یہ بھی ہے, کام کرنے والوں کو سنا فرمایا کرتے تھے کہ چونکہ کام میں نشے و فراد آتے ہیں, سستی اور چستی آتی ہے, غفلت آتی رہتی ہے, تو ایسے موقع پر کام کرنے والے کی مثال ایسی ہے جیسے بنڈی پہ سامان لے کے جا رہا ہے اور چڑھاؤ آ گیا, تو بنڈی والا یہ کرتا ہے کہ اتر کے فوراً پہیے کے نیچے پتھر لگا دیتا, بیل چڑھ نہیں رہا اوپر, اگر بیل تھوڑا سستا لیا تو پھر وہ ایک مہمیز لگا کے, ایک کوڑا اس کو لگا کے, ایک کچو کا اس کو لگا کے پھر سے تازہ دم کر کے گڈھا چڑھا دیتا ہے. یہ طریقہ ہوتا ہے, پہلے والا ذوق, پہلے والا شوق, پہلے والی آسانی, شوق میں آسانی ہوتی ہے اور شوق ہمیشہ ابتدا میں ہوا کرتا ہے, بعد میں شوق نہیں ہوا کرتا. پرانی بیوی کے ساتھ میں, اب پرانی بیوی کے ساتھ جو حال ہے, جب نہیں تھی تو جب بھی وہی حال تھا کیا؟ نئی بیوی کا شوق الگ ہوتا ہے, جب وہ پرانی بیوی پرانی ہو جاتی ہے تو اس کے ساتھ میں انس ہو جاتا ہے, یعنی شوق تو نہیں رہتا, انس ہو جاتا ہے, یعنی محبت تو بڑھ جاتی مگر دکھے نہیں آتی. بڈھی مر گئی تو بڈھا کا ڈر ہوتا, جوانوں سے زیادہ روتا, بڈھا مر گیا تو بڈھی جوانوں سے زیادہ پریشان ہوتی. تو بات یہ نہیں ہے, بات یہ ہے کہ جب شوق ختم ہو جاتا ہے تو انس پیدا ہوتا ہے, شوق میں ایک آسانی رہتی ہے زندگی میں, شوق میں چیز آسانی سے گزر جاتی ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اشوق عمر کبھی, شوق میری سواری ہے. ہاں, شوق پیدا کرنا چاہیے, شوق پیدا ہوتا ہے فضائل کے استحضار سے, تو فضائل کا استحضار کرنا چاہیے, ان کا مذاکرہ کرنا چاہیے تاکہ شوق پیدا ہو, لیکن کام کرتے کرتے ایک یکسانیت پیدا ہو کر, ایک ہی پناہ پیدا ہو کر, گشت کر رہے ہیں ایک ہی پنے سے, تشکیل کر رہے ہیں ایک ہی پنے سے, مشورہ ہو رہا ہے ایک ہی پنے سے, بیان ہو رہا ہے ایک ہی پنے سے, تو یکسانیت والی بات آنے کی وجہ سے وہ شوق جو ابتدا میں آدمی محسوس کرتا تھا وہ نہیں رہتا, وہ انس میں بدل جاتا ہے. وہ جب وہ انس میں بدل جاتا ہے تو کام سے تو محبت ہوتی ہے لیکن کام میں چلانے کے واسطے آدمی کو کوئی کوڑا لگا ہوا نہیں رہتا, کوئی اسپیڈ پیدا کرنے والی چیز نہیں رہتی ہے. ایسے وقت میں کرنا یہ پڑتا ہے کہ جو قربانی دی جا رہی تھی اس وقت کی قربانی یہ ہوتی ہے کہ آدمی ہمت کر کے وہ کام کرتا رہے, طبیعت مانے یا طبیعت نہ مانے, طبیعت میں تندرستی خوب ہو یا کمزوری آ چکی ہو, پیسوں کی تنگی ہو یا اللہ پاک نے وسعت عطا فرمائی ہو. کبھی وسعت عطا فرمانے کی وجہ سے پرابلم آ جاتے کہ مال بڑھ گیا, کاروبار بڑھ گیا, جا نہیں سک رہا آدمی, کاروبار کون سنبھالے گا. اور کبھی تنگی آنے کی وجہ سے پریشانی ہوتی ہے کہ تنگی آ گئی میں کہاں سے کروں. ہر حالت میں, یسر میں اور عسر میں, بیماری میں یا تندرستی میں, خفافاً وثقالاً, آدمی ہلکا ہو یا بوجھل ہو بس اس کو جانا ہے. ان پھر خفافاً وثقالاً وجاہدوا باموالکم وانفسکم فی سبیل اللہ, چلو تم ہلکے ہو تب بھی اور بوجھل ہو تب بھی اور اللہ کے راستے میں کوشش کرو اپنی جانوں کے ساتھ, اپنے مالوں کے ساتھ. جگہ جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی ترغیب دی ہے ایمان والوں کو. اس کے لیے میرے دوستو ہمارے بڑے تقاضے ہمارے سامنے رکھ رہے ہیں, چار چار مہینے کے ارادے کرو, چالیس چالیس دن کے ارادے کرو. اللہ تبارک و تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے ہم سب.